السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں مارٹن کروسز۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے ہماری براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے اردو voa.com کی ویب سائٹ پر، فیس بک پر اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنیے ضرور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم جس انداز میں پروگرام پیش کر رہے ہیں اسے آپ کس طرح سے پسند کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، ہم کن کن موضوعات کو پر بات کر رہے ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے چلتے ہیں۔ پہلے تو جبری گمشدگی جو ایک بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کا، آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے زور دیا ہے اس بات کے اوپر کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ آج جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تحفظات کیا ہیں، جبکہ بھارت اور امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا دوسرا مرحلہ اپنا انہوں نے ابھی منعقد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سمجھوتا بھی ہوا ہے دفاعی شعبے میں۔ پھر ہم بات کریں گے کراچی کی سیاست کی، جہاں پر میئر اور ڈپٹی میئر نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا ہے۔ کراچی کی ایک اپنی مخصوص سیاسی صورتحال کے تناظر میں یہ صورتحال کیسی رہے گی، آئندہ چل کر کیا ہوگا، بات کریں گے۔ پھر ایک اور جو پیش رفت پاکستان میں سامنے آئی ہے، پنجاب اسمبلی، صوبہ پنجاب کی اسمبلی نے چائلڈ لیبر یعنی مزدوروں بچوں سے مزدوری لینے کے پر پابندی لگا دی ہے، اور اس کا اطلاق اس وقت جس شعبے پر کیا گیا ہے وہ اینٹوں کے بھٹے ہیں جہاں بچوں سے جبری مزدوری لی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں لوگ کیا کہتے ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا کیا ہے، اور کیا یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ کافی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اور آخر میں بین الاقوامی امور پر اور مشرق وسطی سے امور پر ہم بات کریں گے، ترکی اور امریکہ روس شام کے معاملے میں کس طرح سے آج کل بات چیت کر رہے ہیں یا آمنے سامنے آ چکے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ شام کی صورتحال پہلے ہی سے پیچیدہ، کچھ اور پیچیدہ ہو گئی۔ یمن میں ایک حملہ ہوا، متعدد ہلاکتیں ہو گئیں، یمن میں داعش کا کنٹرول بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اور صومالیہ میں الشباب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جو آج حملہ ہوا ہے اس میں اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور اس میں بھی 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو دہشت گردی کے ان واقعات کے بارے میں بھی بات کریں گے، اپنے تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ہم پہلے اپنے سیگمنٹ کی، جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کی طرف سے حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس پیچیدہ مسئلے کو حل کیا جائے، جبکہ حکومت سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس ضمن میں عالمی معاہدے پر بھی دستخط کرے۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی HRCP اور عالمی کمیشن برائے ماہرین قانون ICJ کے اجلاس بھی ہوا، جس میں بنگلہ دیش، بھارت، نیپال، پاکستان اور سری لنکا سے وکلا اور کارکنوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے بعد HRCP سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ جنوبی ایشیا میں وسیع پیمانے پر ہونے والی جبری گمشدگیوں پر صرف اسی صورت میں قابو پایا جا سکتا ہے کہ خطے کی حکومتیں انسانی حقوق کی اس سنگین خلاف ورزی کو فوری طور پر ایک جرم قرار دیں۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر بھی مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں شریک سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کے ایک کارکن افراسیاب خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جبری گمشدگی کو ایک جرم قرار دینے کی ضرورت ہے۔
پاکستان میں تو بہت بڑے پیمانے پہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ دلیل دی جاتی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر قوانین موجود نہیں ہیں، اب بیسیوں قوانین ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ گم ہو رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو بین الاقوامی میثاق ہے اس کے اوپر دستخط کرنے چاہیے، اور ہمیں اپنے قوانین بنانے چاہیے، جو غائب شدگان ہیں ان کو نکالنا چاہیے، اور اس کو جرم قرار دینا چاہیے جو لوگ اس کے مرتکب قرار پائیں ان کے خلاف قانون کے مطابق۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو کی اور کہا کہ پاکستان میں جبکہ عدلیہ آزاد ہے، اس کے ہوتے ہوئے حقائق کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے وہ بھی سنیے۔
پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ موجود ہے، ایک بہت بڑا آزاد وائبرنٹ میڈیا موجود ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں کسی چیز کو آپ چھپا کے رکھ سکتے ہیں یا کسی چیز کو آپ کارپیٹ کے نیچے دفن کر سکتے ہیں. جو بھی شکایات ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں. اب اس کے بارے میں دو تین مختلف وجوہات ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو گئے جن کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں, گھر والوں کو ان کا علم نہیں ہوتا اور وہ ان تنظیموں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, جو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کے گھر والے انہیں پاکستان میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسی شکایت ہمیں ملتی ہے جس میں مکمل شواہد موجود ہوتے ہیں تو ان معاملات کا بہت سنجیدگی سے نوٹس لیا جاتا ہے اور عدالتیں ہماری اس میں بہت ایکٹیو کردار ادا کرتی ہیں.
یہ ابھی آپ سن رہے تھے, ہم نے آپ کو افراز صاحب کی بھی بات سنوائی اور وفاقی وزیر کی بات بھی سنائی. اس وقت ہمارے ساتھ دو بڑے ممتاز نام ہیں, لیفٹیننٹ جنرل اور سینیٹر بھی ہیں عبد القیوم صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لندن سے ہمارے ساتھ شمع جنیجو بھی ہیں. السلام علیکم جی, آپ دونوں کا میں بہت خیر مقدم کرتی ہوں. جنرل صاحب, آپ کا تعلق برسر اقتدار پارٹی سے بھی ہے, لیکن ابھی آپ نے سنا وفاقی وزیر بھی ظاہر حکومت کا ایک موقف بیان کر رہے تھے, لیکن آپ ان رپورٹوں کے بارے میں کیا کہیں گے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بعض گمشدگیاں ہیں ان کے پس پردہ سیاسی محرکات کار فرما ہے؟
دیکھیں بشیر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. میں 100% ایگری کروں گا افراز صاحب خٹک صاحب کے کنسرن کے ساتھ بھی کہ قوانین ہونے چاہیے, سختی ہونی چاہیے, لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو, اس طرح لوگ اریسٹ نہ ہوں اور وہ گمشدہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ مکمل طور پہ وہ بیان کیا ہے کہ یہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے جہاں پورس بارڈرز ہیں, جہاں انسرجنسی ہے, جہاں افغانستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, جہاں وار اینڈ ٹیرر کا سب سے بڑا مورچہ لڑا گیا, جہاں پاکستان نے 60,000 لوگوں کی قربانیاں دی, تو یہ یہاں کی سچویشن جو ہے وہ پوری طرح پورس بارڈرز کی وجہ سے جب لوگ آگے پیچھے ہو کے چلے جاتے ہیں تو اس کا الزام حکومتوں کے اوپر لگ جاتا ہے اور لوگ ان کی فیملیز پوچھتی ہیں کہ ہمارے بندے کدھر ہیں اور پھر وہ بلیم بھی کرتی ہیں. آئی کین اشور یو کہ ملک کے اندر چونکہ ایک بڑا انڈیپینڈنٹ عدالتی نظام ہے, جیسے انفارمیشن منسٹر نے کہا, اسی طرح ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے, ایک بڑی 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 وائبرنٹ سول سوسائٹی ہے, جو کہ ضرور جیسے آج یہ جو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان ہے یہ بھی ایک این جی او رن کر رہی ہے 1987 سے شروع ہو کے, آسمہ جہانگیر اس کی انچارج ہیں, تو ان کا بھی اپنا جو جائز باتیں ہوتی ہیں یہ سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن آئی ایشور یو کہ پاکستان کے اندر آج ایک بھی پولیٹیکل قیدی نہیں ہے, یعنی جو لوگ کرائم کے اندر پکڑے ہوئے ہیں یا تو ٹیررزم کے انوالومنٹ میں ہے یا ابیٹرز ہیں یا ان کے معاون ہیں, تو وہ ان کو وہ ہے, ادر وائز تو خدا کا کرم ہے کہ سب بھل. بلکہ یہاں زور دے کے کہا جاتا ہے کہ لوگ ملک کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں تو ان کو آپ اریسٹ کیوں نہیں کرتے, ان کو پکڑتے کیوں نہیں, اور جن کو پکڑا جاتا ہے ان کو قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جاتا ہے. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہمیں بین الاقوامی اس کنسرن کے ساتھ 100% ہم اتفاق کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پائمالی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق آج جب ایچ آر جو ہیومن رائٹس کا جو کمیشن پاکستان ہے انہوں نے بھی ساؤتھ ایشیا کی بات کی اور لارجر سکیل کے اوپر بات کی, وہ کوئی پن پوائنٹ پاکستان پہ نہیں ہوا, اور میں تو کہوں گا کہ صرف ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ دنیا کے بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ گواتیناما بے کے اندر کتنے لوگ تھے اور کدھر تھے, بہت سے لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ مجروح ہے. اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر لوگ بہت سے مہاجر ہو گئے, بھاگ گئے, بہت سے لوگ مسنگ ہیں, فیملیز کا یہ ہے, اور اس لیے یہ ایک وائڈر ایشو ہے جس کا پوری بین الاقوامی جو برادری ہے اس کا بھی ایک کنسرن ہے, اور پاکستان اس کے فور فرنٹ میں ہوگا کہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہاں کچھ مسنگ پرسنز پہ شور ہوگا, 10,000 مسنگ پرسن ہیں کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر 10,000, کچھ ان کی اجتماعی قبریں ملی ہیں, وہ یہ وہی لوگ ہیں جو ادھر آئے ہیں. آپ نے دیکھا پیلٹ گنز استعمال ہوئی, لوگوں کو بینائی سے محروم کر دیا گیا. تو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خدا کے لیے یہ باتیں کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے دیکھیں خاتون جو بیچاری اندھی ہو کے ہاسپٹل میں پڑی ہے, ہنڈریڈز آف پیپل, تو ان کا ذکر نہیں ہوتا. لیکن ہم ان چیزوں کی طرف, میں یہ کہتا ہوں کہ ایون ہینڈیڈلی سب اکٹھے ہو کے چلے, کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ کسی ایک ملک یا کسی ایک ریجن کا مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے اوپر میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا.
اچھا, اس سے پہلے اجن صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے اسی ہمارے پروگراموں میں کشمیر اور بھارت کے زیر کنٹرول جو کشمیر ہے اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل سے ہم رپورٹیں پیش کرتے آئے ہیں. تو پہلے اسی میں شمع سے ہم ایک کامنٹ لے لیں تاکہ پھر پاکستان کے جو کنسرنز ہیں یا تحفظات ہیں امریکہ اور بھارت کے درمیان جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا ہے اور جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جناب صاحب تھوڑا سا ٹائم ہمیں اور دیجیے گا. تو شمع, پاکستان میں جبری گمشدگی کا معاملہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ پارلیمان اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی سطحوں پر بھی زیر بحث رہتا ہے. اکثر لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی جب گمشدگی کا الزام دیتے ہیں وہ انٹیلیجنس اداروں پر عائد کر دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت اور انٹیلیجنس حکام جبری گمشدگیوں میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں. آپ نے اس سلسلے میں حکومت کا موقف بھی سنا, جنرل صاحب کی بھی بات سنی کہ یہ ایک بڑا بین الاقوامی سطح کا مسئلہ ہے جس کو اس حوالے اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ بھی اس شعبے میں کافی کام کرتی آئی ہیں, قانون کی آپ طالب علم ہیں, پڑھتی ہیں, قانون جانتی ہیں آپ. یہ بھی فرمائیے گا کہ جبری گمشدگی کے معاملے کو جرم قرار دینے سے, جیسے کہ افراسیاب صاحب کہتے ہیں, کیا صورتحال میں کوئی بہتری ہوگی؟
بہت میں افراسیاب صاحب کی بات سے اتفاق کروں گی کہ پاکستان میں جہاں پر بھی پروسیکیوشن یہ دیکھتی ہے کہ ویک پروسیکیوشن ہے, یا جس طرح سندھ میں, کراچی میں اگر دہشت گردوں کو پکڑا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی وٹنس سامنے نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اور یہ بھی پولیٹیکل ایک کانسیکوینس ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جو متحدہ کے لوگ, متحدہ قومی موومنٹ جو پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے, اس نے کہا کہ ہمارے لوگ مسنگ پرسن ہیں, وہ ایجنسیز نے اٹھائے ہیں, تو وہ پی ایس پی کے کیمپ سے برآمد ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈر اور خوف کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے کہ کہیں ہماری اپنی جماعت ہی ہمیں نہ مارتے. تو اس میں ملٹیپل سیکٹرز ہیں پاکستان میں, لیکن یہ آپ اس سے ذمہ داریوں سے مبرہ خود کو نہیں کر سکتے کہ اگر دوسرے ملک میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو ہم بھی اس لیے چپ کر جائیں کہ ہاں ہمارے ملک میں ہو رہی ہے تو ہمارے پاس کم ہو رہی ہے یا کہیں اور زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ بلوچ انسرجنٹس ہوں یا جی ایس ایل کے جو کارکن سیدھے ایجنسیز کی تحویلات میں مارے جاتے ہیں اور پھر ان کی لاشیں, تشدد زدہ لاشیں نکلتی ہیں, بعد میں وہ یہ بھی بات سامنے آتی ہے ایجنسیز کی طرف سے کہ نہیں انہیں ہم نے نہیں مارا, ان کے پولیٹیکل رائیولس نے مارا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ویک ہمارا جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ بہت ویک ہے. پروسیکیوشن کو اتنے چیلنجز ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی عدلیہ میں پیش کرتے ہوئے کتراتے ہیں, باوجود کئی فیکٹر کے کہ وہ ان کے اپنے فالٹ ہوں یا دوسرے اس طرح کے ہوں, کہ وہ لوگ وہاں سے رہا ہو جائیں گے اس ڈر کی وجہ سے. حالانکہ ابھی بڑے سخت قوانین ہیں دہشت گردی کے خلاف, لیکن جو پہلا جو بنیادی ریزن ہے, میں جب بھی بات کرتی ہوں کسی پولیس کے اہلکار سے یا فوج کے اہلکار سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اٹھانے کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کیس جب عدلیہ میں لے جائیں گے تو وہ وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں. یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں.
تو اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیور دیکھیں کہ کیور کیا ہے یا فالٹ دیکھیں کہ روٹ کہاں سے نکل رہی ہے. تو ہماری جو جوڈیشری کا جو سسٹم ہے اور جس طرح سے ہمارے جو کیس چلتے ہیں, ایک تو وہ نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں, لیکن وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں.
تو ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی جی, ہماری سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے کیونکہ آج ہمارا کافی جسے کہنا چاہیے کہ بھاری اسکیڈول ہے آج کے پروگرام کا. اسی موضوع پر آج ہم ایک تفصیلی بحث بھی پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور بھارت میں 10:30 بجے اسی جبری گمشدگیوں کے مسئلے میں یہ پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل, اور آپ کے لیے پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی. تو اس میں اس یہ ساری چیزیں جو کہ اس پہ ہم بھی بات کر سکتے تھے, لیکن ہمارے اس پروگرام میں اس پر تفصیلی بحث ہوگی. آج ہمارے پاس اور بھی موضوعات ہیں. اب بات کرتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی جو بھارت کے دورے پر ہیں, جہاں بھارت امریکہ دوسرا اسٹریٹجک اور کمرشل ڈائلاگ ہوا ہے. اس موقع پر دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے. دونوں ملکوں نے توانائی اور تجارت تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر بھی بات کی ہے اور جان کیری نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات دفاع، توانائی اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں کافی ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر منیش آداب، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہمیشہ اہم ہوتے ہیں، آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جب پوری صورتحال کا تناظر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ کشیدگی ہے، بھارت میں زیر کنٹرول کشمیر کا معاملہ بھی زور پکڑ گیا ہے، تو ان ڈائیلاگ کی اہمیت اس ساری صورتحال میں آپ کس طرح سے اور کیسے بیان کریں گے؟
دیکھیے، ایک تو دو تین چیزیں جو ہے بھارت اور امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ جو ہمارا جو بنتا دکھ رہا ہے، تو پچھلے دو دنوں میں جو ہے وہ کافی ایک اس کو کہہ سکتے کہ ہسٹوریکل ڈیلز پہ جو ہے سائنس ہوئے ہیں، جس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب جو امریکہ میں ہیں فی الحال، وہ لاجسٹک ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ پہ انہوں نے سائن کیا ہے۔ تو یہ ایک سمجھ لیجیے کہ یہ پاتھ بریکنگ فیصلہ ہے جو مودی سرکار نے امریکہ کے لہجے سے لیا ہے کہ اب اس کو موٹے موٹے طور پہ اگر ہم بات کریں کہ بیسیکلی ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے جس کے تحت بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے
جی پہلے تو ڈاکٹر منیش صاحب یہ بتائیے گا نا یہ اسٹریٹجک ڈائلگ جی بارے میں بتائیے گا، پہلے جان کیری کی بات، میں دفاعی سمجھوتے پہ بعد میں آتی ہوں۔
جو ہوا ہے جی، جو ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشنز کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے، جس میں افغانستان بھی ڈیل ہوا ہے
جی، میں اس کے بارے میں پہلے بات کریں۔
کیری صاحب کا جو سب سے امپورٹنٹ بیان جو ہے، جو ہندوستان جس چیز کو ہمیشہ آگے رکھتا آیا ہے کہ اچھا آتنکواد اور برا آتنکواد، بیڈ ٹیررزم اور گڈ ٹیررزم کے بیچ میں ڈیفرنسیشن نہیں ہوگا جی، یہ ایک مسئلہ جو ہے اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ پلس یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ہے کسی طرح سے جو ہے ماحول میں کچھ جو ہے وہ بہتری آئے، بات چیت کا راستہ ہو، یہ جان کیری صاحب نے اپنے کچھ کچھ باتوں میں انہوں نے کہا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہندوستان اور امریکہ کے ساتھ جو آج جو بات چیت ہوئی ہے دلی کے اندر میں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، جس میں سائبر سیکیورٹی بھی ہے، جس میں کامرس بھی ہے، جس میں سولر انرجی بھی ہے جی، یہ ایک الگ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کامرشل انٹرسٹ کو لے کر کے ہندوستان اور امریکہ جو ہے کہ آگے کے راستے کو جو ہے بنا رہا ہے۔
اچھا ڈاکٹر منیش ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ ابھی جو دفاعی معاہدے کی جب بات کر رہے تھے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جن صاحب، آپ سے ایک کوئک کامنٹ اس کے بارے میں لینا چاہوں گی کہ جان کیری جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، وہ بنگلہ دیش کے دورے پر گئے، بھارت کے دورے پر گئے، اور اس کے بعد اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کو اس میں شامل نہیں کیا، جبکہ یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ صوبے میں مطلب خطے میں امن کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدہ تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے پر کی کوشش کی جائے، امریکہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں بھی کر آیا ہے۔ پاکستان کو جو اس میں شامل نہیں کیا گیا، کس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، اگرچہ باضابطہ طور پر کچھ نہیں سامنے آیا؟
دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ لحاظ سے اہمیت ہے، چونکہ جان کیری پاکستان میں تو آتے رہتے ہیں، اور اگر انڈیا کے ساتھ ان کے بائی لیٹرل تعلقات یا بنگلہ دیش میں چلے گئے ہیں تو ادھر نہیں آئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اتنی سگنیفیکینٹ نہیں ہے۔ سگنیفیکینٹ وہ تھا جب پریزیڈنٹ اوباما انڈیا میں آئے اور افغانستان میں بھی گئے اور پاکستان میں نہیں آئے، تو مطلب ہے اس سے پاکستانی عوام اسپیشلی یہ سمجھتی ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما تو عراق میں بھی پہنچے، مڈل ایسٹ میں بھی آتے رہے، تو پاکستان کے اندر وہ کیوں نہیں آ سکے؟ تو ایک تو یہ بات ان کو دیکھنی ہے کہ ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہندوستان ایک دنیا کی بڑی جمہوریت ہے، اور نمبر ٹو ان کا جو پازیٹو پوائنٹ تھا وہ نان الائن ایک سٹیٹس کا تھا، اور ابھی جب یہ معاہدے دفاعی معاہدے کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پوری ہندوستان کے عوام کو بھی پتا ہے، دنیا کو بھی پتا ہے کہ یہ صرف چائنا کی جو ایک انسرکلمنٹ ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، پہلے ساؤتھ چائنا سی، پھر انڈین اوشن، پھر ایشیا پیسیفک ریجن کی ڈیفنس پیوٹ، اور پھر ابھی یہ جو سی پیک بنا ہے اس کی وجہ سے یہ آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بائی لیٹرل ٹاکس تو ان دونوں ملکوں کا رائٹ ہے، اسٹریٹجک ڈائلاگ پاکستان بھی کرتا ہے امریکہ کے ساتھ، اور لیکن ہم کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کی بیس ہو۔ ابھی انڈیا نے لاجسٹک سپورٹ کی بات کی ہے، تو وہ سپورٹ کس کے خلاف ہوگی، اور یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، اس سے ٹینشن میں اضافہ ہوگا۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جان کیری نے جب انڈیا میں پریس کانفرنس کی، تو کاش کہ وہ ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور اس ریاستی ٹیررزم کا بھی ذکر کرتے جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یو کانٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی टूवर्ड्स द थिंग, जहां आपका अनप्रेसिडेंटेड ये जो पैलेट्स फायर हुए और लोग बिनाई से महरूम हुए अबाउट 500, ये एक बहुत बड़ा इंसानी तारीख का अलमिया है और उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए थी। बट हम इसको स्टडी कर रहे हैं और हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ओपन रहना चाहते हैं, और हम रीजन के अंदर भी नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी है कि बोथ हमारे नेबर्स अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, इन सब के साथ हम एंगेज करके आगे चलना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो साउथ एशिया है इसके अंदर प्रेसिडेंट ओबामा के मुताबिक, जो उन्होंने पहली प्रेसिडेंशियल कैंपेन में भी कहा कि फ्लैश पॉइंट कश्मीर है, और उससे आंखें चुरा के हम एक दूसरे पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के कि पाकिस्तान टेररिज्म को हवा देता है या पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत बात ना करनी, ये जो है ये चीजें मसाइल को हल नहीं करेंगे। कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, उसको हल करके दुनिया की आबादी का तकरीबन 20-25% साउथ एशिया में रहता है। हम ये चाहते हैं, अभी सार्क की मीटिंग हुई है बहुत अच्छी, हम चाहते हैं कि इन चीजों को एडवांस करें। और अब साउथ एशिया सिर्फ सार्क नहीं रह गया, अब जो कि दुनिया सुखड़ गई है तो साउथ एशिया के अंदर सेंट्रल एशिया भी शामिल होता है, साउथ ईस्ट एशिया भी शामिल होता है, और हम सब मिलके इंडियन ओशन को भी बजाय न्यूक्लियराइज करें, हम वहां भी कमर्शियल एक्टिविटी करें। और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ग्वादर पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, चाबहार इसकी एक सिस्टर पोर्ट बने, और हम दुनिया में साउथ एशिया में जहां 60% से ज्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, वहां उनकी भलाई की बात करें और डायलॉग से आगे चलें कि और यूएन के चार्टर को फॉलो करें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के की बात करें, और इस तरह करके अगर हम डबल स्टैंडर्ड्स को खत्म करें और यूनाइटेड नेशन को मोर इफेक्टिव और पोटेंट करें, और वहां भी जो डिक्टेटरशिप है, ये वीटो वाला मसला, वो खत्म करके इसको रीऑर्गेनाइज करें, तो आई थिंक एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, एक स्टेट्समैनशिप की जो अप्रोच है उसके साथ हम मिलके अपने सब भाइयों से साउथ एशिया में जो हैं उनके साथ हम आगे चल सकते हैं। और यही पॉलिसी नवाज शरीफ की है, यही पॉलिसी पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, और हम वी प्रे एंड होप कि साउथ एशिया में भी कोई नेल्सन मंडेला सामने आएगा जो कि माजी की तलखियों को बुला के कश्मीरियों को उनका हक दे के, देखें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है, जब ये आज से 100 साल पहले 28th जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी की थी, उनकी एक मशहूर स्पीच थी ऑन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन।
जी सर।
फिर आप इसके अटलांटिक जो इनका एक चार्टर था उसके ऊपर रूजवेल्ट और बरतानिया के वजीर आजम चर्चिल ने साइन किया, उन्होंने भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की। तो अगर एक एजेंडा अनफिनिश्ड है कश्मीर का, उसको हल करने के लिए उनको हकूक दिए जाए।
तो सर जैसा कि आपने कहा कि
अगर हम जो आपके ब्रिटेन में रेफरेंडम हो सकता है, सूडान साउथ में हो सकता है, आपका जो आप स्कॉटलैंड में हो सकता है, तो यहाँ इन लोगों को हकूक क्यों नहीं दिए? ये खत्म हो जाए, आई कैन अश्योर यू कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, पोर्ट्स बन के बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह साउथ एशिया बहुत ऊपर उभर सकता है, और इसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सब शामिल हो सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जनरल कयूम हमारे साथ थे। जनरल साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, हमें मालूम है आप मसरूफ भी हैं, फिर भी आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम उस दिफाई तआवुन के बारे में जो बाकलीदी समझौता तय हुआ है उसके बारे में जनरल साहब ने पहले ही बात कर ली है, डॉक्टर मुनीश से मैं बात जरूर करूंगी कि अमरीका और भारत ने फौजी इंतजाम से मुतलिक एक कलीदी समझौते पर दस्तखत किए हैं जिससे अमरीकी और भारतीय फौज मुरम्मत और रसद लादने की गरज से एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकेंगी। एक अमरीकी दिफाई अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज से मुतलिक यादाश्त पर मुश्तमिल इस समझौते पर पीर के रोज अमरीकी वजीर दिफा एश कार्टर और भारतीय वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने बाजाबता दस्तखत किए हैं। डॉक्टर मुनीश, मुझे इस सिलसिले में आपसे यह सवाल करना है कि भारत में इस माहदे के लिए जाहिर मुद्दत से कोशिशें तो की जा रही थी लेकिन बाएं बाजू की जमातें इसके खिलाफ बताई जाती थी, कांग्रेस की क्यादत वाली हुकूमत भी इसे टालती आई क्योंकि बहुत से धड़ों का ख्याल है कि इससे भारत अपनी गैर वाबस्ता पॉलिसी से, जिसका हवाला भी अदिया जनरल साहब ने, उससे हट रहा है। अब डॉक्टर मुनीश, जब यह समझौता तय पा गया है तो अब इसके बारे में तजिया कार क्या कह रहे हैं आप मुल्क के अंदर?
देखिए, आज तो ये हुआ ही है और ये मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान के अंदर में इसके ऊपर डिबेट भी होगा, और ये जो नॉन अलाइन पॉलिसी हिंदुस्तान का जो एक बहुत ही माने एक जिसको हम पॉलिसी ना कहें कि हिंदुस्तान में उसको एक वैल्यू की तरह लिया जाता था उस पर बातचीत जरूर होगी, मीडिया पे भी बहस होगी और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी अपनी ओपिनियंस और अपनी अपनी बातें जो है रखेंगी। लेकिन समझना मुझे ये भी चाहिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि हम किसी किसी वर्ल्ड पावर के साथ हम उसके पिछलग्गू बनके एक अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पर बहस होगी। लेकिन हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि वो जमाना जो कोल्ड वॉर का था वो अब खत्म हो चुका है, अब ये बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, इसलिए ये जो नॉन अलाइनमेंट का जो पॉलिसी है वो सिचुएशन ऐसा माने इंटरनेशनल रिलेशन का बन चुका है कि जिसमें ये इसका कोई अब कोई महत्व कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है कि नॉन अलाइनमेंट की बात का जो है वो बेसिकली वो रिडंडेंट हो गई है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर और भी चर्चा होगी कि हमें इससे क्या फायदा हो रहा है, अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है, कि अमेरिकन के पास हमने क्या अपने राइट्स को कुछ सरेंडर किए हैं, ये चीजें जो है सरकार को अभी एक्सप्लेन करना होगा। हिंदुस्तान में तो एक बहुत ही पोटेंट मीडिया भी है और साथ ही अपोजिशन पार्टी और सिविल सोसाइटी भी है जो इस पे जो है बिल्कुल इस यहाँ पे जो है बातचीत जरूर होगी। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका को लेकर के हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन भी है, लेकिन सरकार है, सरकार ने फैसला लिया है और सरकार ने अगर कोई फैसला लिया होगा तो सरकार को एक्सप्लेनेशन जो है देना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो देश की बेहतरी के लिए लिया है।
अच्छा, एक और बड़ा क्विक सा कमेंट करते जाइएगा, मेरा एक ही सवाल है, पहले मैं शमा से पूछती हूँ। शमा, बाज माहरीन समझते हैं कि भारत और अमरीका के दरमियान जो फौजी रबते जो बढ़े हैं उनका मकसद चीन का खित्ते में बढ़ता हुआ असर रसूख कम करने की कोशिश है, आप क्या कहेंगी? फिर हम डॉक्टर मुनीर से भी क्विक कमेंट लेते हैं, फिर अगली सेगमेंट की तरफ जाना है।
बेहतर, ये बात पार्शली ठीक है, लेकिन बात ये है कि किसी भी मुल्क के जो दोस्त होते हैं वो जो ममालिक होते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो मफादात होते हैं। चाइना जो है वो इस वक्त ये है कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी उभरती हुई इकोनॉमी है और उसके जो जियोपॉलिटिकल उसकी जो अहमियत है उससे भी हम खुद को इंडिया को पता है कि उसकी क्या अहमियत है और अमेरिका को भी पता है। अमेरिका जो है वो एक बैकअप इकोनॉमी चाह रहा है, इंडिया को प्रमोट कर रहा है। 2004 से अब तक जितने भी सिविल न्यूक्लियर मुआहदे हुए या स्ट्रेटेजिक डायलॉग का ये दूसरा दौर चल रहा है उसमें यह है कि अगर चाइना को काउंटर करने के लिए इस खत्ते में अमेरिका की नज़र में इंडिया से बड़ा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसको मैं इंडिया की बेपनाह कामयाबी कहूंगी डिप्लोमेसी के मैदान में और पाकिस्तान की उतनी ही बड़ी नाकामी जानूंगी कि ये पाकिस्तान इस मामले में खुद को जो एक हाईलाइट कर सकता था इस खत्ते में एक मॉडरेट पावर के तौर पर कि वो चाइना का भी दोस्त है और अमेरिका के भी कैंप में था और पूरी कोल्ड वॉर के दौरान उसने रूस के खिलाफ भी एक बहुत अहम किरदार किया, वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फेल हो गया अपनी बहुत ही कमजोर डिप्लोमेसी की वजह से। तो सिर्फ चाइना की हम ये बात करें कि वो नहीं है, यहाँ पर पूरा जो स्ट्रेटेजिक एक डायलॉग चल रहा है वो पूरे खत्ते का, उसमें पाकिस्तान की भी थ्रेट रख रहा है, अमेरिका और इंडिया दोनों रख रहे हैं, अफगानिस्तान पर नजर रखेंगे इन फौजी अड्डों की वजह से और चाइना का जो सीपेक का एक नया कॉरिडोर शुरू होगा उस पर भी नजर रखेंगे।
अच्छा,
तो ये एक बहुत ही दूरदर्शी और एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक अलायंस है।
अच्छा डॉक्टर मुनीश, आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्विक कॉमेंट, फिर हम अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
देखिए, ये तो बिल्कुल ये एक बात जो है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में ये इस बात पे जो है सारे लोग जो है इस पे एग्री करते हैं कि हिंदुस्तान को आगे आने 20 साल में जो है एक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तहत जो है एक स्ट्रेटेजिकली भी जो है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है बनाना जरूरी है। और इस लिहाज से जो भी सरकारें आ रही हैं, या 2004 से चाहे वो कांग्रेस की रही हो या भी अब बीजेपी की है, तो उस रास्ते वो काम कर रही है और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमें कोई चाइना से जो कोई कोल्ड वॉर करना है या कोई उसके साथ जो है खड़ा होना है, लेकिन ये इतना जरूर होना है कि हम हिंदुस्तान को ये ना लगे कि वो किसी भी चाइना के थ्रेट से या बहुत सारी चीजों से वो नीचे वो दबता हुआ नजर आए। तो एक इकोनॉमिक चैलेंज, एक कंपटीशन, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी चाइना को कंपटीशन देने का मन जो है इस सरकार जो है ये इस तरह के मुआहदे से जो है वो क्लियर कर रही है कि भाई इंडिया वॉन्ट्स टू प्ले अ बिग रोल इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور خاص طور پر کہ آپ نے ہمیں کبھی انکار نہیں کیا اور ہمیشہ ہماری ان پروگراموں میں ہمارا ساتھ دیا ہے. ہمارے پاس ابھی پاکستان سے دو سیگمنٹس اور باقی ہیں, وقت ہمارے پاس کافی کوئی زیادہ نہیں رہا, آدھے وقت ختم ہی ہو گیا ہے. تو لیکن ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد شمع جنیجو ہمارے ساتھ ہیں, عارف لودھی صاحب پاکستان سے, اور ڈاکٹر توصیف بھی پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں اس وقت جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں ہم اب بات کرتے ہیں کراچی کی صورتحال کی. پہلے ہم اپنے دونوں نئے جو ہمارے تجزیہ کار اس وقت نئے سے مراد ہے کہ جو اس سیگمنٹ کے لیے ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا خیر مقدم کرتے ہیں, ڈاکٹر توصیف کراچی سے اور عارف لودھی صاحب اسلام آباد سے لاہور سے. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کراچی میں جہاں میئر اور ڈپٹی میئر نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا ہے. دونوں کا تعلق صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. اس جماعت میں قیادت کے حوالے سے گزشتہ کچھ دنوں سے اہم تبدیلیاں ہوئیں اور تجزیہ کاروں کی مختلف آراء سامنے آئیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے میئر جیل میں ہیں, اور گزشتہ چند دنوں میں اس پارٹی کے کچھ دفتروں کو بند کیا گیا, کچھ کو منہدم بھی کیا گیا, جبکہ کیا سرائیاں بھی مستقل بنیادوں پر جاری ہیں. ڈاکٹر توصیف, پہلا سوال آپ سے, اس ساری صورتحال میں میئر اور ڈپٹی میئر کس طرح سے اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکیں گے؟
حلف لیا ہے میئر سے, اور جو بلدیاتی قانون ہے اس کے تحت میئر, منتخب میئر جو ہے میونسپل کمشنر کے انڈر میں کام کریں گے, اور ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, بلکہ وہ اختیارات دی گئی ہیں جو انگریز گورنمنٹ نے بلدیاتی نظام بناتے وقت 19ویں صدی میں ہندوستان کے بلدیاتی اداروں کے دیے تھے. اور جو کے ایم سی میں بہت سارے بنیادی ادارے شامل تھے, جس میں پانی کی فراہمی کا ادارہ, بلڈنگ کنٹرول کا ادارہ ترقیات کراچی کے لیے وغیرہ, وہ ان کے ساتھ نہیں. تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ خلاف ہے. آج بھی تحریک انصاف کے ایک رہنمائی مطالبہ کرتے رہے, اور انہوں نے ہائی کورٹ سے ریویو کیا کہ انہیں حلف نامہ لینے دیا جائے, اور یہ مطالبہ بھی کہ ایم کے ایم پہ پابندی لگائی جائے. تو بہت مشکل صورتحال میں وسیم اختر کو اپنی اننگ کا آغاز کرنا ہوگا. انہیں بار بار یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں کام کریں گے تو وہ کچھ کر پائیں گے, ورنہ صورتحال خاصی گمبھیر ہے. مگر ایک دوسرا معاملہ بھی ہے کہ کراچی میں بلدیاتی نظام تقریباً تباہ ہو گیا ہے. نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد سے کچھ صفائی کا نظام بہتر ہوا, مگر مجموعی طور پر صورتحال خاصی خراب ہے. آدھے شہر کو پانی نہیں ملتا, یہی مسئلہ گندے پانی کی نکاسی کا ہے, دوسرے مسائل ہیں, تو وہ مسائل مزید بڑھیں گے. تو اب یہ اسلام آباد کے فیصلہ ساز اداروں کا کام ہے کہ وہ ایسی پالیسی بنائیں کہ اس میئر کو اختیارات بھی دیے جائیں, فنڈ بھی دیا جائے, وہ شہر کی بہبود کے لیے کام بھی کریں, اور میرٹ کو یقینی بنایا جائے, اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ماضی کی طرح ایم سی ایم جو ہے بلدیاتی اداروں کو عسکری فورس کی تشکیل اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ سب کے لیے ایک چیلنج کا وقت ہے کہ نیا دور, ایک پرامن دور کیسے ہو سکتا ہے جس میں کراچی ترقی کرے اور ایم سی ایم جو کراچی اور سندھ کی ترقی میں حصہ لے. اس میں سندھ گورنمنٹ کا کردار بھی ہے, اس میں وفاقی گورنمنٹ کا کردار بھی ہے, اس میں جی ایچ کیو کا کردار بھی ہے, اور اس میں ایم سی ایم کا بھی اہم کردار.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے. لودھی صاحب ایک آپ کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا, کیونکہ ہمارے پاس کافی یہ کامنٹس کافی ہیں اور جسے کہنا چاہیے وقت کی کافی کمی ہے. سیاسی جماعت کی حیثیت سے متحدہ قومی موومنٹ میں سامنے آنے والی اختلافی صورتحال کا آپ تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی.
یہ جو الطاف حسین بنا کر دے گئے تھے ایم کیو ایم, اور اس کا جو سیاسی کامیابیاں حاصل کر کے ان لوگوں کو دے گئے تھے, انہوں نے پچھلے 20 سال میں جب سے وہ یہاں سے فرار ہو گئے تھے, 20 سال میں ایک انچ بھی اس میں اضافہ نہیں کیا ہے. یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ سارے نظر آ رہے ہیں, جو فاروق ستار ہیں یا وسیم صاحب ہیں یا جو بھی یہ نظر آ رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر کوئی اہلیت ہے کہ یہ कुछ भी कर सकेंगे
या पार्टी को लेके आगे चल सकेंगे,
इसके के ये मेयर बन गए हैं या एमएनए।
अच्छा, तो हम डॉक्टर तौसीफ से ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आने वाले दिनों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, जो आपने बहुत सारे मसाइल बताए हैं और बहुत सारे लोग जैसा कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ आरा मुल्क के अंदर पाई जाती हैं, उनमें क्या सराइयाँ भी हैं, उनमें मुख्तलिफ तरह की आरा का इजहार भी है, जैसे कि आपने अभी लोधी साहब को भी सुना, तो अब इन मौजूदा मसाइल के साथ और ख़ुद को कायम रखने और अपने मैंडेट को बरकरार रखने के लिए क्या कोशिशें करना पड़ेंगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एक पार्टी की हैसियत से, जिसके लिए फारूक सत्तार आजकल कोशिशें करें?
देखिए, दो काम उन्हें बुनियादी तौर पर करने, एक तो एक्सबिशन को ये बताना है उनका लंदन से कोई ताल्लुक नहीं, और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि किसी सूरत में भी किसी किस्म का पैसा लंदन मुंतकिल ना हो, और अस्करी फोर्स से मुकम्मल तौर पर अपने आप को ला ताल्लुक जाहिर करना होगा। दूसरे उन्हें एमकेएम के वर्कर्स से ये बताना है कि वही कराची की आवाज है और वो अल्ताफ हुसैन के पैगाम को किसी भी तरह अपने साथ मिला रहे, तो यूं ही अपनी पार्टी को मुत्तहिद रख सकेंगे। उनसे बहुत ज्यादा दबाव है, मगर इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि अगर एमपीएम की करती है, इसका फायदा मौजूदा सियासी जमातों को नहीं होगा बल्कि सरदम मजहबी जमातों को होगा, क्योंकि उर्दू बोलने वालों का असल खलीज मजहबी जमातें था, वहां से वो एमपीएम की तरफ आए थे। अगर एमपीएम दिखेगी तो वही इन इलाकों में दोबारा मजबूत होंगी, जो कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ, कराची से हमारे साथ थे। शमा, इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें और जो बच्चों की जबरी मुशक्कत के कानून के बारे में है, आप बेहतर अंदाज में सूबा सिंध की सियासत को जानते हैं और बाकायदगी से इस बारे में लिखती भी आ रही हैं, मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगी? बड़ा क्विक कॉमेंट जी शमा।
86 के बाद से ये पहली बार है कि एमकेएम की स्ट्रीट पावर इतनी कमजोर हो गई है, चाहे उसकी कोई भी वजूहत हो, कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि जो भी उनके खिलाफ अभी हो रहा है या स्टेट का जितना भी एक्शन हुआ जा रहा है और या गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके दफ्तर दफातर मसमार किए जा रहे हैं, तो सिवाय एक महदूद इलाके की वॉल चेकिंग के अलावा वो इस पोजीशन में नहीं है कि 10 लोग भी खड़े कर सकें। मोरली बहुत ज्यादा उनको बैक हुए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाए हैं उनकी कयादत में, क्योंकि कराची की जो कम्युनिटी है उर्दू स्पीकिंग वो हमेशा ये कहती है कि पाकिस्तान उनकी आबाओ अजदाद ने बनाया है। अब उन्हीं का लीडर जिसने पूरी उर्दू कम्युनिटी को साथ किया, इकट्ठा किया मुहाजर कौमियत के नाम पर, वो अब ये कह रहा है कि संजीदा तबका है वो इस बात पर परेशान है कि अब वो क्या करें। तो साहब की बात का मैं करूंगी कि उसमें अब ये जो
है, शमा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही।
हेलो,
आपकी आवाज में क्रैकल्स आ रहे हैं बहुत सारे।
बैजत, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं?
अब अभी बेहतर है जी, बस एक कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए।
मैं ये कह रही थी कि मजहबी जमातों को वैक्यूम मिलेगा, मैं तौसीफ साहब की बात से एग्री करूंगी कि क्योंकि जमात इस्लामी का बहुत बड़ा होल था कराची की सियासत पर 1985 तक, तो अब ये है कि वो दोबारा उनके इमर्ज होने के इम्कानात हैं, क्योंकि जनरल मुशरफ के भी जो पहला दौर था उसमें नेमतुल्ला खान ने बहुत कंस्ट्रक्टिव काम किया था मुस्तफा कमाल से पहले, तो ये है कि कराची में अभी पॉलिटिकली वैक्यूम आएगा जो कि पॉजिटिव नहीं समझा जाएगा।
अच्छा शुक्रिया। अब हम आखिरी अपनी सेगमेंट की जो पाकिस्तान के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बैन अलाक्वामी खबरें हैं और मशरक़ वस्ती के बारे में हमें बात करना है, बहुत कम वक्त है, मेरा ख्याल था कि हम इस वक्त तक हम इन सारे मौजूदात पर बात कर चुके होंगे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में सूबाई असम्बली ने ईंटों के भट्टों पर 14 साल से कम उम्र बच्चों की मजदूरी पर पाबंदी का कानून अक्सरियत से मंजूर किया है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान को 6 माह कैद की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है। इस जमन में पाकिस्तान में मजदूरों के की बड़ी तंजीम वर्कर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन फारूक तारिक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की थी, हम चाहते थे कि उनकी बात आपको सुनवाते लेकिन आप हमारे बाकी प्रोग्रामों में उनको सुन रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक सिर्फ पाबंदी है जबकि बहुत सारे और शोबे हैं जिन पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। तो हम ये पूछते हैं अब आरिफ साहब से कि ये सिर्फ बच्चों की ईंटों के भट्टों पर मजदूरी पर पाबंदी का कानून है, जबकि अमरीका में महकमा लेबर ने 2014 में एक फहरिस्त जारी की थी जिसमें बच्चों की मजदूरी से तैयार की जाने वाली अशिया शामिल थी, जिनमें से 9 चीजों में से 6 चीजें पाकिस्तान में मजदूर बच्चे तैयार करते हैं, यह एक बड़ा मसला है। आरिफ साहब, आपके ख्याल में इस मसले पर जामे अंदाज में काम करने के लिए क्या इकदाम होंगे?
कानून साजी तो एक इंटरनेशनल लायबिलिटी के तहत की गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि چائلڈ لیبر پاکستان میں کنٹرول ہو جائے گی, اور خصوصاً یہ بٹوں پر کام کرنے والے جو بچے ہیں اور ان کے جو خاندان ہیں, یہ 80 کی دہائی سے ان پر کام ہو رہا ہے اور قانون سازیاں ہو رہی ہیں, بہت سارے قوانین پہلے بنے ہوئے ہیں اور زیادہ سٹرنجنٹ قوانین ہیں, اور ان کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد پاکستان میں نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. پاکستان فگرز کو بھی فج کرتا ہے. یہاں پر جو آرگنائزیشنز بچوں کی چائلڈ لیبر کی نشاندہی کرنی تھی انڈیپینڈنٹ حوالے سے, ان آرگنائزیشن کی بھی آرم ٹوسٹنگ کی گئی. سیو دا چلڈرن کے اوپر جاسوسی کے الزامات لگائے گئے تاکہ یہ آرگنائزیشن جو ہیں ان کو برو بیٹ کر کے اور صحیح فگرز دنیا کو بتانے سے روکا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ قوانین جو ہیں یہ ایک سیاسی شعبدہ بازی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. ایسا کوئی سپروائزری سسٹم ہونا چاہیے کہ جو پہلے صحیح فگرز نکال کے بتائے کہ کہاں پر کیا چائلڈ لیبر میں ہو رہا ہے, تو اس کے بعد جا کر پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میجرمنٹس جو ہیں ان کا. ایک پاکستان نے بہت اچھا کیا تھا کہ جب پچھلی دہائی کے مڈل میں بچوں کو, اسکول جانے والے بچوں کو پیسے دینے شروع کیے تھے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمی آئی تھی اور وہ پوری دنیا میں مختلف ممالک نے اس پروگرام کو پھر کاپی کیا اور اڈاپٹ کیا. لیکن اب چونکہ معاشی صورت دیگر گوں ہے, اس طرح کا کوئی پروگرام تو چلایا نہیں جا سکتا, تو اب یہ پولیس اور کریمنل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے کوئی
مثبت نتائج سامنے
آئے گی, کیونکہ وہ جو خاندان ہیں وہ ووٹ بینک ہیں سیاستدانوں کا. اگر سیاستدان ان کے بچوں کو یا ان خاندانوں کو پکڑیں گے جن کے بچے مزدوری کر رہے ہیں, تو 80-90% ووٹ بینک تو پاکستان میں وہی بیٹھا ہوا ہے
جی,
جن کے بچے مزدوری کر
نہیں. یہ بھٹا مالکان کو پکڑنے کی بات ہے. شمع سے بات کرتے ہیں. شمع, بچوں کے لیے تعلیم کو لازمی دینے کے قوانین کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں, جیسا کہ ابھی لودھی صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے, کہ جو غربت کا سامنا کرنے والے خاندان ہیں وہ بچوں کی مزدوری کو اپنے لیے ایک مدد خیال کرتے ہیں, اس لیے ساتھ بھی نہیں چلتے. اور جس کی طرف لودھی صاحب نے اشارہ کیا کہ جب پیسے دیے جاتے تھے تو اس وقت صورتحال کیا بہتر ہوئی تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح کے انسینٹیوز چاہیے بچوں کی مزدوری پر کڑی پابندی لگانے میں؟
یہ دونوں باتیں صحیح ہیں, نہ صرف یہ کہ بھٹا مزدوری پر پابندی, بلکہ آپ دیکھیں کہ پنجاب یا کراچی میں ڈومیسٹک جو گھروں میں بچے کام کرتے ہیں 8 یا 9 سال کی عمر سے, بڑے ہی چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی کتنی بڑی تعداد ہے. ان کے گھر والے خود بھیجتے ہیں ان کو
جی.
اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. کچھ بچے مر بھی گئے اپنے مالکان کے یہاں پر تشدد کا شکار ہو کر, کیسز بھی بنے, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ نے رقم لے کر وہ معاملات رفع دفع کر لیے. تو دو فیکٹرز ہیں, ایک تو یہ کہ جو بھٹا مالکان ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پارلیامنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اور ایم این اے ہوں یا ان پی ایم ایل ایم کی اپنی حکومت میں ہوں, وہ ان کا ایک باقاعدہ مافیا ہے. ان کے ووٹرز ہیں جو ان کو وہ بچے بھیجتے ہیں, اور یہ ماں باپ کی بھی ایسے پیسے دینے کی بات نہیں ہے, ایک پوری سوسائٹی کو اجاگر کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ چیز خراب ہے. لیکن بے روزگاری اور غربت اتنی زیادہ ہے پاکستان میں, اسپیشلی پنجاب میں, کہ وہاں پر آپ پیرنٹس پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے, کہ جو کہ بچوں کو پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ 8 سے 9 سال کا ہو کر ان کی مالی مدد کرے گا اور 2000 یا 1000 کا ایک اضافہ ہو جائے گا ایک نئے بچے کی صورت میں. یہ پوری مجموعی طور پر ہماری سوسائٹی کا ایک ڈارک, میں اس کو پہلو کہتی ہوں, کہ اس میں کسی بھی قانون سازی کا تب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی جب تک وہ سوسائٹی کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ چینج ہو, اور وہ مجھے چینج ہوتی نظر نہیں آ رہی نیئر فیوچر میں.
بہت بہت شکریہ. لندن سے شمع جنیجی اور پاکستان سے عارف لودھی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب ہم پاکستان اور بھارت سے جو ہم موضوعات لے کر آئے تھے ان پر ہم نے بات کی. آپ نے اس سلسلے میں ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے بھی سنی. اور آئیے اب بات کرتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی, اور مشرق وسطی سے بھی ان کا تعلق ہے خاص طور پر. ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے سراج وہاب, سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے جدہ سے, جدہ سعودی عرب سے, اور احمد مبارک یہاں نیو یارک میں ہوتے ہیں. ان دونوں سے ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹس کے بارے میں. تو پہلے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو آئیے بات کریں پہلے ترکی کے بارے میں, امریکہ کے بارے میں, ترکی کے بارے میں اور شام کے بارے میں. ترک فوج اور ان کے حلیف شامی باغی گزشتہ 6 دنوں سے ترکی کی سرحد کے قریب واقع شامی قصبے میں جرابلس اور اس کے نواح میں داعش کے جنگجوؤں اور کرد فورسز YPJ کو باہر نکالنے کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے پیر کے روز پینٹاگان میں نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ امریکہ ترکی کی داعش کے خلاف عمومی کارروائیاں اور جرابلس کے مغرب میں جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کی حمایت کرتا ہے, لیکن جرابلس کی جنوب میں نہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ مزید تصادم سے بچنے کے لیے ترکی پر یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ SDF یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز جن میں کرد جنگجو بھی شامل ہیں ان کے ارکان کہاں پر موجود ہیں. اس سے پہلے امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ترک فوجیں اور امریکہ کے حمایت یافتہ کرد قیادت والے اتحاد کے درمیان جو جھڑپیں ہو رہی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں, اور اس کی طرف سے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ جائیں. تو ہم پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ احمد مبارک صاحب ہیں جو یہاں نیو یارک سے ہیں, اور اسور امام صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جدہ سے ہم بات کر سکیں سراج وہاب سے. تو احمد مبارک صاحب, آپ کو بہت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور سراج صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ.
جی شکریہ.
اچھا اب آپ سے میں بات کروں گی احمد صاحب, یہ میں پوری تفصیل ایک اس کی بتائی ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس تناظر میں شام کی جو پہلے ہی سے پیچیدہ صورتحال ہے جہاں پر اب اتحاد جو داعش کے خلاف کار فرما تھا اب وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ان کی جھڑپیں شروع ہو رہی ہیں, اس ساری پیچیدہ صورتحال میں داعش کو کس حد تک فائدہ ہوگا؟
اس صورتحال میں داعش کو کس حد تک تو نہیں, مکمل یعنی پوری حد تک داعش ہی کو فائدہ ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو پیچھے جانا پڑے گا, جب طیب اردگان کا ترکش صدر کا جو روس کا دورہ تھا, اس دورے میں ظاہر ہے کہ بہت باتیں ہوں گی, لیکن وہ باتیں جو منظر عام پہ نہیں آتی وہ بعد میں بیٹل فیلڈ میں یا ویسے قوموں کے تعلقات میں نظر آتی ہیں. اس وقت جو ترکی کا اسپوکس مین بار بار امریکہ سے کل سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو کردش فورسز کے خلاف جو جنگ ہے وہ اس میں امریکہ ان کی مدد نہ کرے. بات یہ ہے کہ جب یہ کانفلکٹ اس طرح ترکی کے اس سیریا میں کودنے کی وجہ سے ہوا کہ جو کہ ترکی اس بنیاد پہ اس میں جنگ میں آیا کہ اس نے ٹروپس بھیجے کہ وہ اپنی سرحدوں کی ظاہرے کے حفاظت کے لیے ISIS کے خلاف, یہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتا کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ نے یا ہالینڈ نے بار بار کہا کہ اگر وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی رہتا اور اپنی فوجوں کو ترکی نہ بھیجتا تو صورتحال ایسی نہ ہوتی, جس پہ اس کو مستقبل میں میرے خیال میں بہت زیادہ خطرے درپیش ہو سکتے ہیں. تو بنیادی بات یہ تھی کہ وہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر روس کو بٹھایا جاتا اور اس کے بعد اس چیز کا ظاہر ہے کہ ایک حل نکالا جاتا, جس پر یہ خطرہ ٹل جاتا کہ شہروں میں داعش کے حملے ہوں یا داعش اس وہاں پر طاقت پکڑے. اس وقت جو بیٹل فیلڈ ہے اس میں داعش ضرور ہے کہ وہ اس کو بہت فائدہ
ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سارے مختلف متحارب گروہ جو آپس میں متصادم ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے جگہ ملتی ہے جہاں پہ داعش کو بہتری کی صورت نظر آتی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ چین میں اتوار کے روز G20 سربراہی اجلاس میں صدر براک اوباما اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ایک ملاقات ہو رہی ہے, اور اس میں کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ دونوں رہنما اس صورت حال کو سلجھانے کے لیے کچھ قدم اٹھائیں گے؟ اس تناظر کو بھی یاد رکھیے کہ وہ ترکی کو کچھ تحفظات ہیں امریکہ میں فتح اللہ گولن کے مقیم ہونے کے بارے میں, جس پر وہ ناکام بغاوت کا الزام رکھتا ہے اور ان کی حوالگی کا مطالبہ بھی کرتا ہے, جبکہ خود فتح اللہ گولن ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ امریکی صدر اور براک اوباما اور اردوان کے درمیان کچھ بہتر طور پر بات چیت ہو سکے؟
بات یہ کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے یا مہینوں سے جب سے وہ ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد, تو ترکی کے صدر کا جو رویہ تھا وہ جو جیسا کہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں رہا. ریئیکٹیو اور امپلسیو تھا کہ فوری طور پہ کچھ بدلے لے لیے جائیں یا جیسا بھی تھا وہ کو تھی یا نہیں تھی. اگر تو اسی موڈ پر طیب اردگان چلتے ہیں اور یہ تینوں ایجنڈا پوائنٹ بنا کر پہلی ہی ملاقات میں جہاں پہ وہ شیک ہینڈ ہو اور براک اوباما سے ان کے سامنے یہ ٹیبل نہ کریں گے تو بہت بڑی غلطی ہوگی, وہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی لاسٹ ہو جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ وہ ان کو بے شک وہ پہلے فتح اللہ گولن کا نام لے دیں اور کہ اس کے بارے میں امریکہ ان کی کیا مدد کرے گا اور پھر سیریا میں کیا مدد کرے گا اور کردوں کی جو مدد کر رہا ہے وہ اس کی اسٹریٹجی بدلنے کے لیے امریکہ ان کی کیا مدد کرے گا یا روس کو چونکہ طیب اردگان دورہ کر چکے ہیں روس کو مذاکرات کی ٹیبل میں لانے کے لیے جیسے کہ ہالینڈ نے کہا کہ وہ اکتوبر میں ان کو دعوت دے گا روسی صدر پیوٹن کو کہ وہ وہاں آئیں چونکہ بڑی بال گیم میں ان کا بہت بڑا رول ہے. یہ گزشتہ پروگراموں میں نے آپ کو اسی سے ملتی جلتی ایک صورت میں صورتحال میں کہا تھا کہ جب تک ایران کو جیسے افغانستان کی صورتحال ہے جب تک ایران کو آپ اور روس کو وہاں نہیں بٹھائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ امن ہو. اسی طرح یہاں پر بھی جب تک آپ روس کو نہیں بٹھائیں گے چنانچہ طیب اردگان کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے کہ چین کی اس ملاقات جو ہونے جا رہی ہے ملاقات میں وہ صدر امریکہ براک اوباما سے سیدھے فوری طور پر وہ تینوں پوائنٹ جو ہیں ان کے سامنے رکھیں اسی چائے پر اسی شیک ہینڈ پر تاکہ وہ بات آگے بڑھے اور ان کا ارادہ بھی واضح ہو کہ ترکی وہ ہم چاہتا ہے کریں کیونکہ ترکی کو جتنا نقصان اب پہنچا ہے گزشتہ 100 سال میں نہیں پہنچا میرے خیال میں.
احمد صاحب ہمارے ساتھ رکیے گا ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں جدہ سے سراج وہاب ان کے ساتھ ہم السلام علیکم سراج.
وعلیکم السلام.
سراج ہم بات کر رہے ہیں یمن میں اب بات کر رہے ہیں شام اور ترکی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور ابھی آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ حالیہ مہینوں کے دوران یمن میں تیسرا دہشت گرد حملہ ہوا ہے جس کا ذمہ دار داعش کے شدت پسند گروپ کو بتایا جاتا ہے اور جو یمن میں کافی قوت اختیار کرتا جا رہا ہے اور جس سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پہلے ہی یہ جنگ زدہ ملک ہے اور اب مزید عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب جہاں یمن کے صدر ہادی مقیم بھی رہے اور سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد اب بھی فضائی حملوں کی صورت میں ان کی مدد کر رہا ہے تاکہ یمن کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ قیام یمن کی کوئی صورتحال بہتر طور پر وہاں سامنے آ جائے گی کیونکہ وہاں پر لڑائی کی صورتحال کافی گمبھیر بتائی جا رہی ہے.
دیکھیے جان کیری یہاں پر آئے تھے پچھلے دنوں اور انہوں نے ایک انٹرنیشنل پروپوزل فلوٹ کیا جس کو اب یمن انیشیٹو کے نام سے جانا جاتا ہے. اس سے جو بات چیت ایک لمبے طویل عرصے سے چل رہی تھی کویت میں تو اس کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو یہ جو پروپوزل ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک وہاں پر ایک یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے جس کے اندر ہوتیوں کو بھی شامل کیا جائے لیکن اس کے لیے جو کنڈیشنز انہوں نے بتائی ہے وہ کنڈیشنز بہت امپورٹنٹ تھی. وہ یہ تھی کہ جو ہیوی ویپنری اس وقت ہوتیوں کے ہاتھوں میں ہے اور جس کو وہ استعمال کر کے سعودی عرب کے سدرن بارڈر پہ آئے دن وہ فائرنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ بیلسٹک میزائلز وہ جو میزائلز وہاں پہ وہ داغ رہے ہیں جس سے کئی سارے بچے اور سعودی شہید ہو رہے ہیں تو وہ ایک ہیوی ویپنری کسی تھرڈ پارٹی کے حوالے کر دے اور اگر وہ یہ کرتے ہیں تو وہ یہ جو ایک یونٹی کا گورنمنٹ کا جو پروپوزل ہے وہ اس پہ جو ہے کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ایک مثبت پروپوزل دنیا کی طرف سے یا گلوبل کمیونٹی کی طرف سے جس کی جو ہے صدارت امریکہ کر رہا ہے اس میں بہت اچھا پروپوزل آیا. لیکن ہم نے دیکھا جس دن سے یہ پروپوزل فلوٹ ہوا ہے یا جس کی بات ہوئی ہے تو اسی دن سے حوثی باغیوں نے اپنی جو کاروائیاں ہیں تقریباً اس میں اور جو ہے اضافہ کر دیا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. جبکہ یہاں پر جو کل کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی سعودی عربیہ میں کاؤنسل آف منسٹرز کی انہوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پر کسی صورت میں کوئی جنگ بندی اور وہاں پر اسٹیبلٹی کے لیے سعودی عربیہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. نمبر ایک. نمبر دو, سب سے بڑا مسئلہ سعودی عرب بہت پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب سے ہوتیوں نے جو ایک ٹولی ہے ٹیررسٹ کی اور ان کو جو لوگ باہر سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ٹولی آ کے اگر ملک پر قبضہ کر لیتی ہے اور دوسروں کو یرغمال بنا دیتی ہے اور پولیٹیکل پروسیس کو معطل کر دیتی ہے اور ایک لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو وہ نکال دیتی ہے تو یہ تو بہت دنیا کے لیے بہت ہی غلط پریسیڈنٹ ہے. یہی بات بارہا سعودی عرب پوری دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور یہی وہ چاہتے تھے کہ تمام سارے لوگ کے وہاں پر ایک مستحکم حکومت رہے جو ہادی کی حکومت تھی وہاں پر. لیکن ظاہر ہے وہاں پہ علی عبداللہ صالح اس بات کے لیے راضی نہیں تھے اور ہوتیوں کو ظاہر ہے ہوتیوں کے پیچھے علی عبداللہ صالح بھی تھے تو ہوتیوں نے جو ہے سمجھا کہ نہیں بندوق کے زور پر وہ یہ بات جو ہے وہ سارے لوگوں کو منوا لیں گے. یمن میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ سعودی عرب اس کے اندر وہاں پہ جنگ میں اترے گا اور یہ ہونے نہیں دے گا. دیکھیے اس کا فائدہ جو ہوا ہے سعودی عرب بارہا یہ کہہ رہا تھا ورلڈ کمیونٹی کو بھی اقوام متحدہ میں بھی کہ اگر اس طرح کی ہوتیوں کی اگر ان کو سپورٹ کیا جائے یا ان کو ان کی ہیلپ کی جائے और ईरान अगर इस तरह की हेल्प करता है तो वहां पर सबसे बड़ा खतरा जो है दाइश और अलकायदा है। और अलकायदा और दाइश के बारे में हमने आपके प्रोग्राम में कई सारे मुबसरीन ने यह बात कही कि दाइश और अलकायदा और ये तमाम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हिजबुल्ला भी है और ईरान की मिलिशियाज भी है, ये वहां पनपते हैं जहां पे कोई सेंट्रिस्ट फोर्स जो है वो पावरफुल नहीं होता, जहां पे हुकूमत नहीं होती है, जहां पे इंतशार होता है, जहां पे सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो वहां वहां देखा हमने कि अलकायदा और दाइश पनपती है और उसको पनपने का भरपूर मौका मिलता है। सीरिया के अंदर भी हमने देखा बशर असद की वजह से दाइश पनपी, उन्हीं की वजह से ये तमाम सारी चीजें अमल में आई। अगर वहां पे स्टेबिलिटी होती और इंटरनेशनल कोलिशन या इंटरनेशनल पावर या ग्लोबल कम्युनिटी वहां पे अच्छा रोल अदा करती तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें हैं वो पे वहां पर नहीं पनप सकती थी। और यही हुआ है वहां पे यमन में कि ये जो अफरा तफरी वहां मची हुई है जिसके अंदर हूती पूरी तरह जिम्मेदार है, उसकी वजह से वहां पर अलकायदा जो है और दाइश जो है वो उनकी जो है पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस वहां पे बने हुए हैं। और मैं ये बात बताता चलूं कि सऊदी अरब जो जहां पर हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है वहीं पे दाइश और अलकायदा के खिलाफ भी उसकी जंग बिल्कुल भरपूर अंदाज से जारी है।
तो एक बस चलते चलते और कमेंट करते जाइएगा, उसके बाद आखिरी कमेंट हम अहमद साहब से ले लेंगे। आप ये बताइएगा कि वहां पर तजियाकार ये कहते हैं कि दाइश इस काबिल है, यमन के बाद जब करते हैं कि वो एक अरब मुल्क के दायरे में रहकर अलकायदा से दो हाथ आगे चले जाएगी और दाइश की क्यादत को अलकायदा भी अपनी जानिब खींच रही है। तो ये सारी जो इन दोनों जमातों और ग्रुपों के दरमियान जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इनके दरमियान जो एक महाजराई चल रही है, क्या उससे सूरत हाल लोगों के लिए बेहतर नहीं होगी कि ये लोग आपस में लड़ाई में मसरूफ हो जाएं?
नहीं देखिए, जब भी कोई लड़ाई होगी जहां भी लड़ाई होगी उसमें तो आम आवाम का जो है नुकसान होगा। कहीं भी जब लड़ाई होती है, देखिए रक्का के अंदर ये दाइश वहां पे आ गए, दाइश ने नुसरा फ्रंट से दिखा जबत नुसरा पे उनकी जंग रही, अलकायदा से उनकी जंग रही, लेकिन बीच में जो है दोनों पार्ट के बीच में जो लोग अगर पिसे हैं तो वो आम आवाम है। वो आवाम हमेशा जो है ये तमाम सारी चीजों का जो है खमियाजा भुगतती है। और अगर ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और कुरेजी वहां पे होती रहेगी तो आम यमनी के लिए जीना जो है वो दुश्वार हो जाएगा। हम नहीं समझते कि किसी भी तरह से इस तरह की किसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ानी चाहिए या इस तरह की किसी लाइन को आगे बढ़ानी चाहिए। काम ये होना चाहिए कि ये जो दहशतगर्द है, जो अलकायदा है और जिसमें दाइश है, हिजबुल्ला है और हशाद शाबी, ये जो शिया मिलिशियाज है या ईरान के सपोर्टेड जो मिलिशियाज है, टेररिस्ट जो है, दहशतगर्द है, इन तमाम सरों को जो है असर नौ बिल्कुल तमाम को जो है इनको नष्ट नाबूद किया जाए, इनको काउंटर किया जाए। जहां पे मिलिट्री की ताकत जरूरत है वहां पे मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाए। जहां पे नौजवानों को अगर वो किसी तरह से मुतासिर कर रहे हैं सोशल मीडिया से तो वो सोशल मीडिया में जंग लड़ी जाए। अगर रिलीजियस उलमा की जरूरत है तो उलमा अपना रोल अदा करें और वो लोग रोल अदा कर दें। मैं नहीं समझता हूं कि दहशतगर्दी को दहशतगर्दी किससे जो है वो मिटाया जा सकता है। अलकायदा, दाइश, ईरान की तमाम सारी टेररिस्ट तंजीमें, हिजबुल्ला, ये सबको ग्लोबल कम्युनिटी को ये तय करना है कि इनका वजूद बिल्कुल न रहे, इससे कि आम आवाम के लिए ये बड़े बहुत ज्यादा मुसीबत बने हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सिराज वहाब हमारे साथ थे। आखिरी हमारे पास कोई 30-40 सेकंड्स हैं। अहमद, ये बताइएगा कि दहशतगर्दी का मुकाबला दुनिया भर में इत्तेहाद बनाकर किया जाने की कोशिश की जा रही है, क्या हिकमत अमली खराब है या कुछ इस पर नजरसानी करने की जरूरत है, किस तरह से देखते हैं?
हिकमत अमली बिल्कुल शदीद खराब है। अभी जितनी भी गुफ्तगू मैंने सुनी, अफसोस की बात यह है कि एक मुल्क से किसी दूसरे गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए एक मुल्क आग में कूद पड़े और 10,000 यमनियों को मार दे, 20,000 हो चुके हैं, 6,000 उसमें काम करने वाले वर्कर हैं। इत्तेहाद कहाँ से होगा? इत्तेहाद तो जब होगा जब वहां पहले यमन पे हमला करने के बजाय ये सोचा जाता कि वो यमनी शहरियों का या दूसरों का क्या हाल होगा और दाइश कैसे पनपेगी उसमें। बस यही बात है कि बहरहाल ये मुझे बहुत दुख हुआ कि वन साइडेड कॉन्वर्सेशन जो है उससे कभी भी डिस्कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा, ना ऐसे अम की सूरत कायम होगी, बल्कि हकायक के तज्जियों को देखना चाहिए, ना कि एक था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। बिल्कुल हमारे वक्त खत्म हो गया। बहजत को और हमारे मेरे साथ प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर मार्टिन क्रूसेस को इजाजत दीजिए। आपसे हमारी मुलाकात फिर भी होगी। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं।